سے جدا ہے تو میں اس کے سے ہاتھ رکھوں, لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہرے مار دی لیکن مانتے وہ ہیں. یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ اللہ نبی سے جدا ہے یا اللہ کے قریب ہے. اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یفارق حضرت اللہ تعالی ابدا. یہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یفارق حضرت اللہ تعالی ابدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سے کبھی کسی وقت بھی جدا نہیں ہے. یہ امام شارانی ہے. پھر انہی نے تمام علماء نے فقہا نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ جب تم آتے ہو اللہ اکبر نماز میں تو کہتے ہو التحیات للہ ہے والصلوات والطیبات. ہاں تو امام شارانی کیا تمام کے تمام محدثین خواہ دیوبند کے ہیں. میں نے انور کشمیری کی عبارت دیکھی, میں نے فتح الملہم دیکھی جو کہ ان کے امبیدری کی لکھی ہوئی ہے, اور میں نے عرف شزی دیکھی, اور تمام کتابیں دیکھی. ہم حاضر و ناظر التحیات سے ثابت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اس کا میں آپ کو استدلال کا طریقہ بتا دوں. وہ گندگی والا معنی مطلب نہ آئے تو نہ آئے, وہ دو چٹکیوں میں بتا دوں گا. علمی بات آپ کو درمیان میں پیش کر دوں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یفارق حضرت اللہ تعالی ابدا. اس میں یہی تمام علماء نے, میں آپ کو اگر حوالے دوں تو وقت نہیں ہے, لیکن میں نے تمام کتابوں کے حوالے اپنی تصانی میں لکھ دیے ہیں, اور علماء نے بھی بتائے ہیں. آپ بھی جمع کریں کہ جب بندہ کہتا ہے نا التحیات للہ والصلوات, فرمایا کہ وہ دربار لگ جاتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کا دربار لگ جاتا ہے. توجہ دیں, کیونکہ پہلے بندے نے گناہ ہاں کی وجہ سے پہلے کھڑے ہو سکا اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین, ہاں جا کے اس نے گھٹوں کا جا کے اس نے کہا سبحان ربی العظیم, اللہ نے توجہ نہ کی, بار 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 پھر اللہ کو رحم آ گیا. فرمایا چلو بیٹھ تو جا, تو جب بیٹھے گا ہم کچاری لگا لیں گے. پہلے وہ روتا رہا, گڑ گڑاتا رہا. دیکھیے نا, اللہ نے پہلی رکعت میں تحیات کا کیوں نہیں حکم دیا؟ وہ اس لیے حکم نہیں دیا ہے کہ چلو اس کو رونے دو, دھونے دو, اس کو بار بار مجھے منت کرنے دو. جب منت اس کی قبول ہو گئی نا, اللہ تعالیٰ نے کہا چلو بیٹھ جا, بیٹھ جا. اب بندہ بیٹھ گیا, فرمایا اب ہماری کچاری لگ گئی ہے. جہاں فرمایا کہ کچاری ایسی لگ گئی ہے کہ حبیب حبیب کے قریب بیٹھا ہوا ہے, حبیب حبیب کے قریب بیٹھا ہوا ہے, حبیب اللہ حبیب محبوب اللہ حبیب اللہ حبیب محمد عربی الحبیب الحبیب مع الحبیب قریب, حبیب حبیب کے قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب میرے محبوب کو کہے السلام علیک ایہا النبی, اب میرے محبوب کو کہے کہ میرے سامنے بیٹھا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جب تم التحیات پڑھو تو نیت تمہاری کیا ہو کہ ہم اب اللہ کو تحیات قائم کر رہے ہیں, اب اپنے نبی کو ابھی السلام علیک ایہا النبی کہہ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں السلام انشاء, اس کو کیا کہتے ہیں انشاء. اس کو تمام محدثین نے لکھا ہے انشاء, اخبار نہیں ہے یہاں, نقل اور حکایت نہیں ہے, بلکہ اس کو کہتے ہیں انشاء. انشاء کا کیا معنی ہے؟ یوں کہو کہ التحیات للہ ہے, اللہ اب میں نذرانے قائم کر رہا ہوں, اللہ اب میں مالی اور دولت پیش کر رہا ہوں. جب یہاں پہنچے تو حضیر ہاں فرمایا کہ نبی پاک سامنے تیرے بیٹھے ہیں, اب یوں کہ السلام علیک ایہا النبی, حضور اللہ کے ہاں سے جدا نہیں ہے, اللہ نبی سے جدا نہیں ہے. اب وہ مولوی لکھتا ہے انور کشمیری, حوالہ نوٹ کریں, العرف الشذی حاشیہ ترمذی, عام چھپا ہے. اب جو ترمذی چھپی ہے اس کے ساتھ چھپ دیا ہے, ہاں نور محمد اصل مطابع والے نے ہاں چھاپ دیا ہے. العرف الشذی انور کشمیری کی ہے. وہ سوال کرتے ہیں وہابی کہ یہ تو وہی ہے نقل حکایت, تو نقل حکایت کیا ہے؟ نقل حکایت کا یہ معنی ہے, یہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں. میں نے ایک کتاب لکھی ہے, وہ عام لکھی ہے, اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام یہ ہے, نام ہے اس کا بس نام ہے آخر میں اس کے یہ ہے کہ بھئی ہمارا اور ہاں رفع الحجاب, رفع الحجاب ان تشہد اہل الحق و اہل الغراب. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ پردے اٹھ جائیں گے پھر پتہ چل جائے گا کہ کوے کھانے والوں کی التحیات کا معنی کیا ہے, اہل حق کی التحیات کا معنی کیا ہے. رفع الحجاب ان تشہد اہل الحق و اہل الغراب, ہاں کبے والوں کی ہاں تحیات کا کیا مطلب ہے، اہل حق کے تحیات کا کیا مطلب ہے، میں نے اس میں دلائل قائم کیے، اس میں یہ سوال پیدا کیا ہے، اور بھی بہت سارے سوال کیے، تو ایک سوال یہ ہے کہ وہی یہ ہے نقل حکایت، کیونکہ حضور گئے تھے معراج پہ، تو جب حضور اللہ کے حضور میں پہنچے تو اللہ کو یہ کہا تحیات اللہ وسلوات و طیبات، اللہ نے جواب میں کہا السلام علیک ایہا النبی، یہ وہابی سوال کرتے ہیں، مولوی نے نا کی کاٹ ڈالی ان کی، اس نے یہ جواب دیا ہے کہ لا اصل لہ، اس کی تو کوئی اصل ہی نہیں ہے، لا اصل لہ، جو یہ تم نے ہاں دلیل دی ہے لا اصل لہ، اس کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو خود مولوی نے کہا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ ہاں حقیقت نہیں ہے، یہ غلط ہے، من گھڑت قصہ ہے، من گھڑت بات ہے، دلیل کے لائق نہیں ہے، اسی لیے بات اسی نے آگے لکھی، ہاں کہ کہا کہ یہ ماننا پڑے گا کہ الحبیب فی قرب الحبیب موجود و قل السلام علیک ایہا النبی، اب تم کہو السلام علیک ایہا النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التحیات میں بندے کے قرب میں ہوتے ہیں، بلکہ ایک رسالہ ابھی غلام مصطفیٰ نے چھاپا ہے، غلام مصطفیٰ ہے پروفیسر سندھ میں، اس نے یہ چھاپا ہے حضرت ابو الحسن سندھی رحمت اللہ علیہ کا ایک رسالہ، اس رسالے میں یہ ثابت کیا ہے، عربی میں ہے، چھوٹا سا ہے اتنا، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بندہ اپنی عادت بنا لے، التحیات میں تصور بنائے، آج نہ صحیح کل، کل نہ صحیح پرسوں، پرسوں نہ صحیح اترسوں، بوڑا ہو گیا ہے تو جتنی زندگی اس کی گزری ہے یہی تصور کرے کہ واقعی حضور سامنے ہیں اور میں سلام کہہ رہا ہوں، تو ایک وقت آ جائے گا کہ اس کے پردے ہٹ جائیں گے، حضور کو سامنے دیکھا اور حضور کہیں گے میرا امتی وعلیکم السلام، یہ اس نے کہا. اب یہ امام غزالی نے آخر میں فیصلہ فرمایا احاضر فی قلبک شخصہ الکریم، فرمایا حضور کہے نا نقش مبارک کو اپنے قلب کے سامنے لے، اور جب سامنے لے آئے گا تو اس کے بعد پھر کہے السلام علیک ایہا النبی، تیرے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سامنے ہوگی، تو دلائل بے شمار ہیں، البتہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہنا کہ حضور گندگیوں میں بھی ہیں، تو آپ میرا ایک قاعدہ یاد رکھ لیں کہ ہونا اور ہے بولنا اور، کیا میں نے کہا ہونا اور ہے بولنا اور ہے، ہم ہونا مانتے ہیں بولنا نہیں، بولنا نہیں چاہتے، ہم ہونا مانتے ہیں لیکن بولنا بے ادبی ہے، یہ ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں، یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ تم بول رہے ہو، تم گندی باتیں بول رہے ہو، یہ تمہارا کیا اپنی بات ہے، یہ سوال اب انہوں نے چھوڑ دیا ہے، پہلے کرتے تھے لیکن اب جو گندے گندے ہیں وہ کرتے ہیں، ہاں تو ایک ہوتا ہے بولنا، بولنا زبان پہ لانا حرام ہے، اور اس کو زبان پہ لانا حرام ہے، اور دل میں عقیدہ وہی ہوگا جو میں عرض کر رہا ہوں، مثلا میں مولوی اشرف علی کا حوالہ دے دوں، کیونکہ گھر کا حوالہ ہونا تو پھر یہ چپ ہو جاتا، اور اگر ہزاروں کتابیں پڑھ دو کہ نہیں 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 مسئلہ ہے حقیقت ہے، تو کیا ہے دیکھو کتاب ہے اس کا نام ہے البوادر النوادر، وہم البوادر النوادر ہر کتب خانے میں ہے، اب آپ دیکھیں اس نے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فقہ اکبر اور تمام علوم کلامیہ ہاں کا قاعدہ نقل کیا ہے، بس آخر میں میں یہ قاعدہ بتا رہا ہوں، میں نے اس پر کتاب لکھی ہے، آپ وہ مطالعہ اس کا کریں، یہاں موجود ہے یا نہیں ہے تو ہاں حفیظ صاحب منگواتے رہتے ہیں، تو مطالعے کے لیے آپ کو کوئی کمی نہیں ہے، کریں تو آپ کو آخری جواب ہے، کیا میں نے قاعدہ بتایا ہے، بولنا حرام ہے ہونا عقیدہ ہے، بولنا حرام ہے ہونا عقیدہ ہے، دلیل وہ ہے کہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں اللہ خالق و کل شے، کیا عقیدہ بھی کہو اللہ خالق و، مانتے ہو کہ نہیں ہے، اللہ خالق و کل شے، قرآن کی آیت ہے خالق کا کل شے، اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا، ہر شے کا خالق کس کو مانتے ہو، اللہ، ہر شے کا خالق کون ہے کہو اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہر شے پر حضور کا حاضر ناظر ہونا کہو حق ہے، اللہ کا خالق ہونا ہر شے کے لیے حق ہے، یہ ہم ہونا مانتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن اب میں دکھا دوں بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ بولنا حرام ہے، اب کہتے ہیں کہ کوئی یہ شخص کہہ دے تو کافر ہے، یہ کہہ دے تو کافر ہے، لو کیا خالق الخنزیر، خالق الخنازیر، والکلاب والقاذورات، اگر کوئی کہے گا تو کافر ہے. عربی آپ نے نہیں پڑھی ہے، میں پڑھوا دوں. ہے وہی عقیدہ، کہو گے کہ عقیدہ ہے لیکن بولیں گے نہیں، بولیں گے تو کافر ہو جائیں گے. بے ادبی ہے. اللہ کو خالق مانتے، زور سے بولو اللہ کو
خالق مانتے،
پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ گھوں کا خالق، معاذ اللہ، اللہ گھوں کا، تازورات گندگیاں، اور خنزیر کا خالق کافر ہو جائے گا، کتے کا خالق کافر ہو جائے گا. یہ کون لکھ رہا ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی، البوادر النوادر، جلد پہلی، دو جلد موٹی، لیکن اب ایک جلد میں کر دیا غلام علی شیخ نے. اور اس میں یہ ہے، پھر ہے یہ ملا علی قاری کا حوالہ، وہ بھی میں نے دیکھا ہے شرح سکہ اکبر میں، اور اسی طرح مواقف، شرح مواقف، شرح عقائد نبراس. اس طرح سے آپ علم کلامیہ میں کھولتے چلے جائیے. اللہ کو خالق ہر شے کا مانتے ہو کہ نہیں؟ خنزیر کا خالق کون ہے؟ کہو اللہ. گندگیوں کا خالق کون ہے؟ کہو اللہ. کتے کا خالق کون ہے؟ کہو اللہ. ہم مانیں گے، ہاں، عقیدے کو اپنے دل میں رکھیں گے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ زبان سے ایسے اگر تو کہے گا تو کافر ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ بولنا حرام ہے، ہونا ضروری ہے. بولنا حرام ہے اور ہونا ضروری ہے. ہم حضور نبی پاک کے لیے ہونا مانتے ہیں کہ کل کائنات میرا آقا حاضر و ناظر ہے، لیکن کوئی گندے ذہن والا کہہ دے کہ تم کیوں نہیں کہتے ہو کہ یہاں وہاں ہیں، کیا ہیں، تو کہے کہ ذہن تیرا گندا ہے. گندگی میں ہم اپنے آقا کا نام نہیں لینا چاہتے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے، ہر وقت میرے محبوب، ہر وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا کرو، لیکن جب تمہیں منہ کھلے تو محبوب کا نام نہ لو، کیونکہ منہ تمہارا بگڑ گیا ہے. بگڑے ہوئے منہ سے میں محبوب کا نام نہیں سننا چاہتا. دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے کہا خالق الخنزیر مجھے نہیں کہہ سکتے ہو، تو قاعدہ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ کہ ہم مانتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں. مانتے ہیں لیکن کیوں بولنا؟ تو بے ادبی ہے بولنا. ایک شخص کے باپ کا نام ہوا خمیسہ، یہاں ہوتے ہیں خمیسہ نام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے ہوتے ہیں تمہارے میں نام ایسے ہی جو عام نام ہو، کیا کیا کہتے ہو؟ کوڑا نام ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کوڑا میٹھا، میٹھا ہوتا ہے، کوڑے نہیں ہے میٹھا. تو ایک مولوی کے باپ کے نام ہو کوڑا میٹھا، تو کہا میٹھیا میٹھیا، آپ اس کو کہو گے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ بھائی باپ کو نام کے، چلو اس کا نام، اس کے باپ کا نام ہے عبداللہ، چلو گیا عبداللہ. اور وہ بیٹا باپ کو کہے، کہنا اس کو جائز ہے حالانکہ اس کا باپ ہے؟ تو کیا کہو گے؟ کہ مانے گا یہی کہ یہ میرا باپ ہے، نام بھی اس کا عبداللہ ہے، لیکن بولے نہیں. کیوں؟ بے ادبی ہے. اسی لیے مانے گا یہی کہ حضور ہر جگہ ہے، لیکن گندگی میں مانے گا تو بے ادبی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کا نام مریم ہے، اس کو یہ نہ کہا مریم وہ مریم، نہیں، اس کو کہا امی جی، تو مریم کہے گا، نام بھی مریم ہے، وہ لوگ بھی بول رہے ہیں، لیکن اس کا اس طرح سے کہنا اس لیے بے ادبی ہے کہ بیٹے کو لائق نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ کائنات کا دولہا کائنات پہ چھایا ہوا ہے، لیکن گندگی کا ذہن گندے ذہن میں آئے گا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے گندے ذہن نہیں رکھتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی جس کے تلوے عرش علا کو چھو رہے ہیں، ہمارا نبی وہ جو کرسی کو لتار رہا ہے، ہمارا وہ نبی جو عرش معلیٰ پہ جا رہا ہے، لا مقام پہ جا رہا ہے. ایک دفعہ مولوی عبداللہ برخاستی تھا ایک زمانے میں، اب تو بس قریب المرگ ہے، وہ تقریر کر رہا تھا، کتے کو بچے کون دیوے کون اللہ، یہ تقریر کا ڈھنگ ہوتا تھا، کیونکہ میں ہمسایا ہوں وہاں کا، کیونکہ وہ بڑا ہے، میں ذرا چھوٹا بچہ تھا. کچیا کو بچے کون دے کہوں اللہ، تو اسی طرح سے بکتا چلا گیا. تو مولانا صاحبزادہ عبد الکلام فیض الحسن سبز قید و رحمت اللہ علیہ، وہ ان کا موقع مل گیا بہاول نگر میں. ایک رات وہ تقریر کر گیا، دوسری رات ان کی باری، انہوں نے کہا مولوی کا بچے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اللہ کی توحید بیان کر رہا تھا، تم نے یہ کہا کہ بھائی آپ کتیا کو بچے کون دے رہے، تو خنزیرہ کو بچے کون دے رہے، یہ اللہ کی توہین ہے یا توحید ہے؟ اس طرح سے حوالہ دے کے کہا یہ تو کفر ہے. تو یہ کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان وہ ہے جس نے محمد بنایا ہے، اللہ کی شان وہ ہے جس نے یوسف بنایا ہے، جس نے موسیٰ کریم بنایا ہے، جس نے کوہ طور بنایا ہے، جس نے عرش معلیٰ بنایا ہے. اللہ کی توحید یہ بیان کرنی چاہیے تھی، نہ کہ تیری یہ کہ کتیا کے بچے کون دے رہے. ہاں دیوبندی بھی پھر کہنے لگے کہ ہمارے مولوی نے ستیاناش کر دیا ہے کہ توحید بیان کرنی تھی کہ کٹیا کا نام لینا تھا نہ تو خنزیر کا نام لینا تھا. تو یارو ہم تو ہیں اچھے دماغ والے, اسی لیے اپنے محبوب کو اچھے مقام پہ خوشبو لگا کر عطر لگا کر ہزار بار بشو یم بدان ہاں گشت مشت گلاب. تو اس کے بعد ہنوز نام گفتن کمال بے ادبی. اسی لیے آپ کو چاہیے کہ جتنا مشرقین کی مذمت کی گئی ہے اتنا کسی گمراہ فرقے کے لیے نہیں کہی, اور وہ ساری کی ساری آیات تمہارے اوپر تھوپتے ہیں. تو اسی لیے آپ کو اس موضوع میں زیادہ توجہ کرنی ہے اور لکھنا بھی ہے, اور پھر ہو سکے تو لے کر مجھے دکھائیں بھی. اور میں پہلے دن سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ آپ جو بات سنیں ان کو اس کو لکھیں, لکھنے کے بعد مجھے دکھائیں. لیکن اس وقت تک کوئی مرد مجاہد نہیں مل رہا, ملے گا ابھی تین چار روز رہتی. تو یاد رکھو کہ جو فیل ہے اس کو کہتے ہیں شرک, اور جو اس کے کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں مشرک. پہلے آپ اس کی لغوی بحث, جیسے کہ میرا طریقہ کار ہے کہ لغت سمجھنے کے بعد پہلے تو وہ مسئلہ خود حل ہو جاتا ہے. لغت کسی مسئلے کے بارے میں آپ سے گفتگو ہو تو آپ پہلے لغوی معنی کو ظاہر کریں, اس سے ظاہر کرائیں, جو مخالف ہے اس سے پوچھیں, پھر لغوی معنی کو اپنے شرعی معنی پر مناسبت دیں کہ بھئی کس معنی پر یہ معنی مستعمل ہوا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ شرک کا معنی آتا ہے ساجھاپن, ایک دوسرے کا ساجھی ہونا, ایک دوسرے کے ساتھ ملنا. تو یہ ہے شرک کا لفظی معنی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا عملہم شرکن فی السماوات, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے کیا ان کا ساجھا پن ہے آسمان میں یا زمینوں میں میرے ساتھ, کوئی وہ ساجھا پن رکھتے ہیں یعنی اشتراک رکھتے ہیں. تو یہ لغوی معنی آپ کو اور زیادہ سمجھنا چاہیے کہ شرک یہ ہوگا کہ دو جانبوں کو جانب واحد اور جانب اس کی بالمقابل ایک حیثیت رکھتی ہو. شرک کا لفظی معنی میں یہ قاعدہ قانون ضروری یاد رکھیں کہ شرک میں دو جانبیں ہوتی ہیں, ایک جانب پھر جانب اس کی بالمقابل. ان دونوں جانبوں کو آپس میں کسی حیثیت میں برابر ہونا ضروری ہے. یہ ہے لغوی حیثیت. اب مشرق اس کا مادہ ہوگا اشراق افعال, اس کا معنی ہے شریک کرنا. اشراق کا معنی کیا ہے؟ شریک کرنا. مشرق معنی دوسرے کو شریک کرنے والا. تو اس معنی پر جب لغوی معنی آپ کے سامنے آ گئے, اب اختلاف جو چلا ہے دیوبندی وہابیوں اور ہمارے درمیان کا, وہ اصطلاحی معنی میں ہے. اور میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ اصطلاحی معنی وہ غلط کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے جھگڑے اٹھتے ہیں, اور ہمارے لوگ اس کو تصور تک نہیں لاتے کہ بھی یہ اس کس معنی میں ہمارے ساتھ اختلاف ہو رہا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو تین باتیں جو لکھوائی ہیں اس میں آپ نے سمجھ لیا کہ بھئی بدعت میں وہ اتنا دور چلے گئے کہ کبھی ایک معنی پر جم کر نہیں وہ کھڑے, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ. اسی طرح میں نے آپ کو علم غیب کے بارے میں عرض کیا ہے, حاضر و ناظر کے معنی میں اب شر کی بات دی گئی ہے. پہلے آپ اپنا معنی یاد رکھیں جو اہل سنت کا ہے, لحاظ ہے جو ابتدا سے جو قرآن و حدیث کی روشنی سے ثابت ہے. میں وہ پہلے اپنے دلائل کو مضبوط کرتا ہوں, آپ اس کو جب سمجھیں گے اس کے بعد پھر مخالف کا جو معنی ہے اس کی تردید کرنا آسان ہو جائے گی. دیکھیے یہ تمام علم کلام میں خواہ شرع عقائد ہے, وہ مواقف شرع مواقف ہے, یا تفسیر کی کتابیں فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر ہے, تمام کتابوں میں جو علم کلام میں شرک کی بحث ہوگی ایمان اور شرک کی بحث بالمقابل لاتے ہیں. تو شرک کا انہوں نے جو معنی کیا ہے وہ یاد رکھنے کا ہے, اس سے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ ہے شریک کرنے کا معنی یہ ہے کہ جس کو اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے واجب الوجود مان کر مستحق کے عبادت مان کر. سمجھا ہے؟ اشراک شرک کرنا یہ اس کا اصطلاحی معنی, لغوی معنی میں نے سمجھایا. اب اصطلاحی معنی سے تمام مسائل خود بخود حل ہوں گے. الاشراک استحقاق العبادت لغیر اللہ, مثلا غیر اللہ کے لیے, غیر اللہ کے لیے عبادت کا کسی کو مستحق ماننا, عبادت کا مستحق ماننا, واجب الوجود ماننا, اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو عبادت کا حقدار ماننا اور اس کو واجب الوجود ماننا, یہ دو لفظ آپ کو ذہن میں رہنے چاہیے. جو شخص کے اللہ کے مقابلے میں نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہے واجب الوجود, ہمارے نزدیک وہ مشرک ہے, ہمارے نزدیک وہ کافر ہے, کہ کسی ولی کو وہ عبادت کا حقدار مانتا ہے, مستحق سمجھتا ہے کہ یہ عبادت کے لائق ہے, تو ہمارے نزدیک وہ بےمان ہے, مشرک ہے, کافر ہے. لیکن فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ نے دھڑلے سے اعلان کیا کہ اس عالم اسلام میں ہم نے جہاں تک نگاہ ڈالی ہے اس عقیدے کا کوئی آدمی نہیں ملتا ہے. یہ تو فخر الدین رازی کا ایک قانون ہو رہا ہے. لیکن آپ اپنے قانون کو دیکھیں کہ مشرق سے مغرب تک کونا کونا چھان ڈالیں, کوئی آپ کو مسلمانوں کے فرقوں میں وہ نہیں ملے گا کہ بھئی کسی کو وہ واجب الوجود مانتا ہے. آپ کو پتا ہے واجب الوجود وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہونے میں جس کا ہونا ضروری ہو, جس کا ہونا ضروری ہو, جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو, وہ خالق ہو, مخلوق نہ ہو, حادث نہ ہو, وہ اللہ تعالی کی ذات ہو سکتی ہے. تو اس کے معنی میں آپ کسی نبی کے لیے, کسی ولی کے لیے, کسی سنی جاہل سے پوچھیں گے تو آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ ہم نبی علیہ السلام کو واجب الوجود مانتے ہیں یا ان کو عبادت کا مستحق سمجھتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ یہ آپ دو کلمے یاد رکھنا, استحقاق العبادت و اثبات, دو کلمے ہیں جو کہ آپ کو شرع عقائد میں جو حوالے میں نے دیے, یہ دو کلمے آپ کو جب سامنے آ گئے الحمدللہ رب العالمین, آپ کو اس طریقے کی جبکہ میں نے اصطلاح عرض کی ہے وہی چیزیں اللہ کریم نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مشرک تھے ان کو بھی اسی لیے اللہ نے مشرک کہا ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں عبادت کا مستحق سمجھتے اور اللہ تعالی کا ساجھی سمجھتے, اللہ تعالی کو ان کے لیے سمجھتے کہ یہ محتاج ہیں, اللہ تعالیٰ محتاج ہے, ان کی ضرورت ہے. بہرحال واجب الوجود اور مستحق عبادت کا سمجھنا اور برابر سمجھنا اس کے دلائل میں دیتا ہوں. لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرقین کے گروہ یاد رکھ لیں, کیونکہ جو وہابی ہے دیوبندی وہ کس مشرق کے گروہ سے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں. تو آپ پہلے تو آپ کو کہیں مشرق ہے تو آپ کہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں مشرق کئی فرقے تھے, تم ہمیں کس فرقے میں داخل کرنا چاہتے ہو؟ یہ ان کو یاد نہیں ہوگا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے الفوز القبیر میں لکھا ہے, الفوز القبیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی چھوٹی سی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ وہ گروہ مختلف تھے, ان میں ایک وہ تھے جو اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں دوسرا خدا مانتے تو وہ اس کو احرمن, اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں احرمن اور اللہ کی ذات کو یزدان اور اس کے بالمقابل کو احرمن کہتے, دوسرا خدا مانتے. اللہ تعالی نے ان کے رد میں فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین. یہ ان کے قرآن کے ساری آیات میں آپ کو پیش کر دوں گا, باقی جس میں اختلاف ہے وہ اسی میں آئے گا, جس میں من دون اللہ تدعون من دون اللہ یا یدعون من دون اللہ, وہ ساری اسی آخری بات میں جب آپ سمجھیں گے انشاءاللہ ساری من دون اللہ والی آیتیں بھی سمجھ جائیں گے, یعبدون یدعون والی آیات بھی آپ سمجھ جائیں گے. تو پہلا گراؤ کون سا تھا؟ جو دو معبود مانتے. اللہ نے ان کا رد یہ فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین, دو خدا نہ مانو. تو دو خدا ماننے والے کیسے تھے؟ ایک اللہ اور ایک اس کے بالمقابل احرامن, وہ کہتے کہ وہ ہمارا خدا ہے. اللہ نے کہا نہ تم دو خدا نہ مانو، اس گروہ کی حیثیت بھی تمہارے اوپر نہیں تھوپتے ہیں، کسی اور کے لیے کہیں گے. ایک وہ تھے جو سرے سے خدا کی ذات کے قائل ہی نہیں تھے، وہ کہتے کہ اللہ ہے ہی نہیں، جسے آج کے زمانے میں کمیونسٹ کہتے ہیں، اس زمانے میں ان کو دہریہ کہا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہمارا حیات الدنیا، حیات دنیا نہیں، الا نموت و نحیا، یا ہم بس زندہ رہیں گے اور اس کے بعد مر جائیں گے. وما یهلکنا الا الدهر، یہ اس قسم کی جو آیتیں آئی ہیں نا، یہ انہی دہریوں کے لیے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ میری ذات کے قائل ہی نہیں ہے اور میری ذات کو یہ مانتے ہی نہیں ہیں. اس گروہ میں بھی ہمارا اور ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. دو گروہ. تیسرا گروہ وہ تھے جو کہ جنوں کو، ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالی کا شریک بہی مانا کہ یہ ان کی اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی اولاد ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں. اس قسم کے بھی مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تردید فرمائی کہ یہ جو مجھے کہتے ہیں کہ ملائکہ یا دوسرے جنات، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد والی آیات، وہ انہی لوگوں کے لیے بتائی گئی کہ یہ جو میرے لیے کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہیں یا اس کی اولاد ہے. یہ بھی چوتھا گروہ وہ جو عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کا شریک مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالمقابلے میں معبود مانتے. یہ تھے چار. پانچویں وہ تھے جن کے بارے میں ساری آیات نازل ہوئی ہیں، اکثر بیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں یہی تھے. ابو جہل ہو، عتبہ و شیبہ ہو، اور دیگر مشرکین ہوں، جتنا قرآن کی آیتیں زیادہ نازل ہوئی ہیں وہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں ہمارے معبود اللہ تعالی کو سہولتیں دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا کاروبار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تھک گیا ہے، تھکان اتارتے ہوئے ہمارے معبودوں کو اس نے اپنا ساجی شریک بنا لیا ہے کاروبار میں، معاملات میں. وہ اللہ کو بھی مانتے، اللہ کے مقابلے میں اپنے معبودوں کو بھی خدا مانتے. یہ باتیں جو ہیں تمہارے اوپر تھوپتے ہیں، دیکھو جی وہ خدا کو مانتے تھے. والا انسان تم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، ان سے اگر پوچھو کہ خالق آسمانوں کا زمینوں کا کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ. امن یرزقکم من السماوات والارض، کون ہے جو روزی پہنچائے آسمانوں میں اور زمینوں میں، تو وہ کہیں گے قل اللہ. اور یہ نہ کہیں گے تو ماننا نہیں پڑے گا کہ اللہ ہی اللہ ہے. تو اس یہ آیت آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو یہ بہت ساری ملیں گی. اللہ تبارک و تعالی نے انہی کا رد زیادہ فرمایا ہے، یہی لوگ زیادہ قریب تھے جو اسلام کی باتوں میں ہیں. یہ حج بھی پڑھتے، یعنی لبیک لبیک بخاری شریف میں لبیک لبیک پکارتے، اور جب حاجی جاتے ان کے لیے پانی بھر بھر کے، مشکیں بھر بھر کے پانی پلاتے. اللہ نے ان کے لیے کہا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، وہ مسجد کی تعمیر بھی کرتے، وہ خدام حرمین بھی تھے. یہ جو کہتے دام الحرمین ہے یہ کوئی عزت کا کلمہ نہیں ہے بلکہ وراثت ہے ابو جہل کی. تو یہ خدام الحرمین جو ہیں یہ آج خود نہیں ہیں، ان کو فخر ہے اس لقب پر. تو کیوں لقب فخر ہے؟ اس لیے کہ ابو جہل بھی خدام الحرمین میں سے تھا. مشرکین تمام جو کعبے میں رہتے تھے وہ سارے خدام الحرمین ہیں. ہم کہتے ہیں سچ کہتے ہو، انتم خدام الحرمین، سب باقی تم وہی ہو، لیکن ہو وارث ابو جہل کے، عتبے کے، شیبے کے، مشرکین کے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خدام الحرمین ان کو کہا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ نے فرمایا یہ عمارت المسجد الحرام کر رہے ہیں اور حرمین کی اتنا خدمت کرتے ہیں کہ سابق دور کو یاد کرو، مڑ کے دیکھو ہزار سال پیچھے کہ پانی کی کتنا کمی ہوتی تھی. تو یہی ابو جہل ہوتا تھا جو مشکیں کاندھے پہ رکھ کے کبھی مزدلفے میں پانی پلا رہے ہوتے اور کبھی مزدلفے کے علاوہ آگ عرفات میں پانی پلا رہے ہوتے، کبھی منا میں پانی پلا رہے ہوتے، مشکیں بھر بھر کے لوگوں کی خدمت کرتے. واپس لوٹتے تو ان کے لیے بکرے ذبح کر دیتے، رات دن ان کی خدمت میں لگے رہتے. یہ تو صرف پانی کی سہولت کا اعلان تو کر رہے ہیں لیکن کبھی ان کو کھانا نہیں کھلایا ہے. وہ خدام الحرمین اعلیٰ تھے یا یہ خدام الحرمین؟ یہ تو بخیل کے بچے ہیں. یہ تو یہ صرف پانی والی بات کہہ دی کہ دیکھو جی ہم نے حرمین میں پانی پہنچا دیا. پانی پہنچانے والی بات جی نہیں ہے، بلکہ وہ بکرے ذبح کر کے کھلاتے، وہ آنے والے مہمانوں کی مہمانی کرتے، ہو وہ مصر کے ہوں، ہند کے ہوں، کہیں کسی علاقے کے ہوں، تو ان کے لیے دمبے ذبح کر کے بہترین سے بہترین خدمت کرتے. ہر خدمت کو انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا. تو آپ تاریخ پڑھیں، ہر تاریخ میں جو پانی پر علیحدہ مقرر تھا ایک قبیلہ، کھانے کھلانے پر ایک قبیلہ اور علیحدہ مقرر ہوتا تھا، جو منا مزدلفے میں اور عرفات میں پانی پر. دیکھیے یہ کتنا ان کے خدمات ہیں. ہمارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ لو دیکھو جی دیوبندی وہابی کیسے خدمتیں کرتے ہیں، بڑے اعلیٰ خادم ہیں دین کے. تو آپ کہیں کہ خدمت دین مطلوب نہیں ہے بلکہ عشق اور محبت رحمت للعالمین ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خیر یہ تو ایک نمونہ تھا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ حج بھی پڑھتے، تو اسی لیے بخاری شریف میں آ گئے جب وہ پڑھتے تو کہتے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو وہ حج بھی پڑھتے. تو وہ سکایا پانی بھر بھر کے پانی پلاتے، عمارت المسجد الحرام مسجد کی تعمیر بھی کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ نمازیں بھی پڑھتے، نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، اور نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، اور سخی بھی تھے، سخاوت بھی کرتے. تو پھر بھی اس کے باوجود وہ مارے گئے ہیں. میں آپ کو ان کے حالات قرآن مجید کے روشنی میں پیش کر رہا ہوں. احادیث مبارکہ کا بھی مطالعہ کریں، تاریخ بھی دیکھیں، اور وہ تمہارے لیے کرتے. اللہ نے نام پارے میں ارشاد فرمایا، آخری صفحے پر یہ آیت ہے ارشاد کی سیٹیاں بجاتے رہتے، تالیاں بجاتے رہے ہیں جیسے میرے پیارے حبیب نے پڑھ کے دکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہ معلوم ہوا نمازی بننا مطلوب نہیں ہے، نبی مصطفیٰ کا غلام بننا مطلوب ہے. دیکھیں گے کہ روکی دیکھو تم بھی اپنے اولیاء کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا وسیلہ مانتے ہو، وہ وسیلے کے منکر ہیں. حقیقت یہی ہے، وسیلہ مانتے ہو، نبی پاک کو وسیلہ مانتے ہو، اولیاء کرام کو وسیلہ مانتے ہو، لہذا دیکھو وہ بھی تو اپنے معبودوں کو وسیلہ مانتے ہیں. اچھا پہلے تو میں آپ کو اس آیت کے بارے میں جواب دیتا چلوں تاکہ یہ رہ نہ جائے. ان کا وسیلہ بنانا معبود سمجھ کر تھا. ما نعبدہم الا لیقربنا، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اس میں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ نے سورہ کون سی سورت ہے میں نے جو پڑھا ہے تنزیل الکتاب من الرحمن الرحیم اللہ ہے یہ سورت کون سی کہلاتی ہے حضرت جی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کے پہلے رکوع میں ما نعبدهم الا ليقربنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ خود مان رہے ہیں کہ ہم وسیلہ بنا رہے ہیں معبود بنا کر تو جو معبود بنا کر وسیلہ بناتے ہیں تو اسی لیے وہ مشرک ہو گئے بات وہی آئی جو سنی نے کہی ہے کہ بھئی ہاں اللہ کی تاریخ کیا ہے شرک کرنے کا جو اصل مقصد مادہ ہے وہ کیا ہے وہ ہے عبادت معبود سمجھ کر تو جو وسیلہ بناتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربنا ہم نہیں ان کی عبادت کرتے مگر اس لیے تاکہ وہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں تو قریب کرنے کا وسیلہ بنایا ان کو معبود سمجھ کر اب بتائیے نبی پاک کو اللہ کی ذات کے قریب کرنے والا مانو گے کہ نہیں مانو گے ہر ایک مانے گا نہیں مانے گا تو وہ کافر ہے یعنی نبی آئے اسی لیے ہیں انبیاء علیہ السلام آئے اسی لیے ہیں کہ وہ جو دور ہیں ان کو قریب کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کریں تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کے قریب کریں تو ہم اللہ کے قریب کرنے کے وسیلہ محبوب مان کر مانتے ہیں وہ معبود مان کر مانتے ہیں تو محبوب ماننا اور ہوتا ہے معبود ماننا اور ہوتا ہے تو اسی لیے پہلی آیت کے بارے میں آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ جس جہاں بھی آپ پر اعتراض ہو خواہ وہ پکارنے کا ہے خواہ وہ کسی کو وسیلہ بنانے کا ہے خواہ دور سے بلانے کا ہے جتنا باتیں چلی جائیں گی نا تو میرے اسی قاعدے کو مضبوط کرنا کہ معبود سمجھ کر کیا جائے تو شرک ہو جاتا ہے محبوب سمجھ کر کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں ڈالوں گا کچھ آگے چل کر لیکن اس کو پہلے سمجھا لوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کو محبوب مان کر اللہ کا وسیلہ مانتے ہیں وہ اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ کہتا ہے میری درگاہ میں وسیلہ تلاش کرو وہ کہتے ہیں اعمال مراد ہیں ہاں اس کا بھی جواب آپ ذہن میں ڈال لیں کہ وہ غلط کہتے ہیں مولوی اسماعیل دہلوی نے خود اپنی کتاب صراط مستقیم میں اور اسی طرح جو منصب خلافت لکھی اس میں اور یہ تو مخالفین کا ہے نا موافقین میں سے مولوی اشرف علی نے خود کتاب الوسیلہ لکھی ہے اور اسی طرح اشرف علی ثانوی نے ایک کتاب وسیلہ لکھی ہے اور مولوی عبداللہ لکھنوی نے شرح الکایہ جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں اسی کے پہلے صفحے پر انہوں نے یہی معنی کیا ہے کہ وسیلے سے مراد ہے اللہ کے محبوب بندے اللہ کے محبوب بندے اللہ کے محبوب بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے وسیلہ ہیں یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ کے بندے وسیلہ ہیں وہ کہتے نہیں اعمال وسیلہ ہیں ہم اس کا جواب پہلے دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ کیا ہے فصیح بلیغ ہے یا اس میں کوئی شک شبہ ہے اللہ کا قرآن کہو فصیح بلیغ ہے فصیح بلیغ کا قاعدہ ہے کہ جب ایک مضمون بیان کر دے گا دوبارہ اس کو نہیں لائے گا یہ فصاحت کے خلاف ہے صحبان جو مشہور ہے ایک بڑا فصیح اس کو آپ سنا کرتے ہیں جو بڑے لکھے لوگ ہیں صحبان ایک گزرا ہے صحبان اس لیے وہ بلیغ تھا کہ ایک بار جو کلمہ لفظ بولتا وہ زندگی بھر اسی طرح کا کلمہ پھر وہ اپنے مضمون میں نہیں لاتا تھا اسی لیے وہ عرب میں چوٹی کا بلیغ سمجھا گیا یعنی صحبان بلیغ کیوں کہا جاتا ہے وہ جس مضمون کو پیش کرتا تھا جب وہ اسی قسم کا مضمون لانے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ ایک مضمون کو پھر دوبارہ اسی الفاظ سے استعمال نہیں کرتا تھا تو اسی لیے وہ فصیح بلیغ ہے تو یہ فساد کا قاعدہ قانون ہے علم المعانی پڑھنے والے جنہوں نے مختصر معنی پڑھی ہے جنہوں نے متول پڑھی ہے کہ ایک مضمون ایک ہی آیت میں بار بار آئے وہ فساد کے خلاف تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی پیدا کرو اس تقوی میں اعمال آ گیا ہے کہ نہیں تقوی میں اعمال آ گئے ہیں اسی لیے بیضاوی نے تین مرتبے لکھے ہیں تقوی کے تو آخری مرتبہ تقوی کا کہی ہے اعمال اعمال صالحہ بندے کے اندر پائے جاتے ہیں تو اعمال صالحہ کا مضمون اتقوا اللہ میں آ گیا ہے آگے اگر اعمال صالحہ مراد لیا جائے تو یہ قرآن پر حرف آتا ہے، اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اتقوا الیہ الوسیلہ، اس کے وسیلے سے مراد اعمال ہیں، تو اتقوا میں تو اعمال آ گئے ہیں، اتقوا میں جب اعمال آ گئے ہیں تو دوبارہ اعمال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اعمال کو بھی، اور ان اعمال کرنے کے بعد، نیکی کے بعد، پھر میرے محبوبوں کا وسیلہ بنا. اچھا، یہ بات سمجھنے کے بعد پھر سمجھی، ہم کہتے ہیں وسیل اعمال بھی ہم مراد لیتے ہیں، جیسے کل میرے استدلال کا طریقہ آپ نے سنا ہے، ہم چلو طریقے ان کے قول کو مانتے ہیں، اعمال مانتے ہیں وسیلہ، لیکن اعمال بھی محبوب کے اعمال ہوں گے تو وسیلہ بنیں گے، مغضوب ہوگا تو وہ عمل وسیلہ نہیں بنیں گے. کیا سمجھیا؟ اعمال بھی ان کے جو محبوب ہوگا تو اس کے اعمال وسیلہ بنیں گے. ابو جہل حج پڑھتا تھا کہ نہیں؟ اگر ابو جہل کے حج کو وسیلہ بنا دیا جائے، اللہ قبول کرے گا؟ بےمان بے شرم، تمہیں شرم ہی نہیں آئی میرے دشمن کے اعمال کو میرے سامنے لے آیا ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ کی عبادت ہے. معلوم ہوا کہ عبادت وہی محبوب ہے، وسیلہ ہے جو اللہ کے کسی محبوب کی عبادت ہے، وہی اعمال وسیلہ ہے جو اعمال محبوبوں کے ہیں. اگر محبوب نہیں ہے، مغضوب ہے، تو وہ الٹا وسیلہ بنانے سے اللہ تعالیٰ کے غضب میں الٹا جوش آ جائے گا، وہ کام ہونے والا بھی نہیں ہوگا، وہ الٹا کام ہونے والا بھی بگڑ جائے گا. سمجھ لے، آپ اپنے دلائل کو قائم رکھیں، ذہن میں ڈالیں کہ میں شرک کی بات کرا رہا ہوں، شرک کے تمام جو مالحا معافی آئے انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے باتیں ساری آ جائیں گی. آگے آپ کی مرضی ہے کہ ان کو یاد رکھیں یا بھول جائیں. تو وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ اعمال صالحہ محبوبوں کے. اب پھر اور لگائیں چوٹ اس کے سر پر کہ جہاں نہ نانی ناک نہ دھوئے، اس کے بعد نہ سر رہے نہ درد رہے. یہ دیکھیے کہ بھائی دیکھو، اعمال ہم مانتے ہیں لیکن اعمال تو ہیں اعراض، اعمال ہیں اعراض. اعراض آپ نے پڑھے منطق میں، اعراض ہو جو کسی دوسرے کا محتاج ہے، عمل خود محتاج ہیں، محتاج کو وسیلہ بنا رہے ہیں، جو خود محبوب ہیں ان کو انکار کر رہے ہیں. بھائی اعمال کیا ہیں آپ سمجھیں، اعمال کیا ہیں؟ اعمال ہیں محتاج. چلو میں منطق نہیں بولتا، چلو میں فلسفہ نہیں بولتا، اس میں ہمارے ساتھی ایسے بھی ہیں جو بالکل مبتدی ہیں. چلو بھائی اعمال کیا ہوتے ہیں؟ کہو محتاج ہوتے ہیں. یوں سمجھ لو کہ لو دیکھو، نماز ہے عمل لیکن غریب نہیں محتاج ہے، نمازی نہ ہوگا نماز نہیں ہوگی. معلوم ہوا نماز خود محتاج ہے نمازی کی، نماز محتاج ہے نمازی کی، روزہ محتاج ہے روزے دار کا، حج کا فعل محتاج ہے حاجی صاحب کی، سخاوت محتاج ہے سخی جناب کی. اسی طرح ہر عمل کو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ محتاج ہیں. میں حیران ہوں کہ وہ محتاجوں کو تو وسیلہ مان رہے ہیں، اور جو جن کے وہ محتاج ہیں ان کو وسیلہ نہیں مان رہے. معلوم ہوا کہ ان کو نبیوں ولیوں سے بغض ہے اور عداوت ہے. یہی ہم کہتے ہیں کہ یہی ہیں شیطان کے چیلے. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کو نبیوں ولیوں سے ضد ہے کہ نہیں ہے، کہ وسیلہ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں اعمال کو مانو، وہ حدیث غار پیش کر دیں گے. ہم کہتے ہیں ہم ان کا انکار نہیں کر رہے ہیں، وہ حدیث غار جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن اعمال کو تو دیکھو نا، اعمال محبوب کے قابل قبول ہوں گے، اور محبوب کے اعمال قابل قبول ہوں گے وہ وسیلہ بنیں گے. تب بھی وسیلہ بنا تو محبوب بنا، اور اسی طرح پھر اس کے بعد وسیلہ اگر اعمال کو بھی مان لیا جائے تو پھر آپ وہی منت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ روز مرہ کا سمجھنے کا مسئلہ. یہ کپڑا یا کوئی چیز نہیں ہوگی تو جوہر کے محتاج ہیں، جوہر انبیاء علیہ السلام اولیاء کی ذات. کہ ہم انبیاء اولیاء کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ کے حکم سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ وسیلے کی آیتیں. پھر حضرت مولانا کون کون سی ہے؟ تو میں آپ کو راہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ویزا لگوا لو اسلام آباد مدینہ، یہ کھڑا ہے. میرا تو کام ہے آپ کو رستہ دکھانا کہ یہ رستہ ہے، اس رستے کو پکڑ لو مدینے پہنچ جاؤ گے. تو میں نے تاکہ آپ بتا دیا ہے کہ وہ تمہارے اوپر جتنا اعتراضات کرتے جائیں گے نا، ان کا جواب آپ کو یہی ملتا جائے گا کہ ہم معبود سمجھ کر ان کو نہیں، محبوب سمجھ کر وسیلہ بناتے ہیں. محبوب سمجھ کر کام کرنا عبادت ہے, اور معبود سمجھ کرنا, ہاں معبود سمجھ کر سمجھنا یہ شرک ہے. اب میں ان کو چند ایک مثالیں قائم کر دوں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ اور زیادہ واضح ہو جائے. قاعدہ کیا بتایا ہے؟ محبوب سمجھ کر عمل کرنا عبادت ہے, وہ کام کا بن جاتا ہے, عبادت بن جاتا ہے. محبوب سمجھ کر کام کیا جائے, وہ کام وہ فعل عبادت بن جاتا ہے, عبادت ہے. وہ کام کا بن جاتا ہے, عبادت بن جاتا ہے. محبوب سمجھ کر کام کیا جائے, وہ کام وہ فعل عبادت بن جاتا ہے. معبود سمجھ کر کیا جائے تو وہ عبادت شرک بن جاتی ہے. اچھا بھائی, حجر اسود کو چومنا عبادت ہے کہ گناہ ہے؟ حجر اسود عبادت ہے نا, چومنا اور اس کو جھک کے سلام کرنا. جیسے میں نے آپ کو علم غیب کی بات میں لکھوایا ہے کہ کہیں گی میں آ گیا ہوں, جی آ گیا ہوں, وہ حضرت اسود سے کہتے ہیں تو آ گیا ہے تو میں بھی آ گیا ہوں, کل قیامت میں تیری گواہی دوں گا کہ یہ حاجی لبیک ہے کہ بلیک ہے. بہرحال آپ کو میرے یہ قاعدے یاد رہے نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیتن چیتن بھاگتے نظر آئیں گے. تو قاعدہ میں کیا لکھوا رہا ہوں کہ ہم معبود سمجھ کر نہیں, محبوب سمجھ کر. تو محبوب سمجھ کر کام کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے, معبود سمجھ کر کیا جائے وہی فعل, ہاں وہی فعل شرک بن جاتا ہے. اب جو پتھروں کو پوجتے تھے وہ بھی جو یہی پتھر تھے نا, تو وہ ہاں کیوں مارے گئے؟ وہ اسی لیے مارے گئے کہ انہوں نے معبود سمجھ کر ان کو ہاں تعظیم کیے. کہ سجدہ بھی تعظیم ہے نا, یہ آپ نے پیدا بھی کری ہے, علماء سے پوچھ لیں کہ سجدے کا معنی ہے تعظیم, انتہائی تعظیم, عبادت معنی تعظیم. ہاں پیچھے کے جو حصے ہیں وہ تعظیم غیر اللہ ہوتی ہے, اور جو انتہائی تعظیم ہوتی ہے وہ عبادت اللہ ہوتی ہے. اسی لیے ان لوگوں نے ہاں تعظیم اور عبادت میں فرق نہیں کیا ہے, انہوں نے تعظیم کو بھی عبادت بنا دیا ہے, عبادت کو بھی بنا دیا ہے, اسی لیے وہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں. آپ میرے اس قاعدے کو جب سمجھیں گے تو جو آپ محبوب سمجھ کر کریں گے وہ تعظیم بنتی جائے گی, اور جو معبود سمجھ کر کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک بنتا جائے گا. پھر ایک ہے, پھر ایک ہی ہوگا. اب کعبہ معظمہ, کعبہ معظمہ کو جو ہم طواف کر رہے ہیں, ہاں کیا سمجھ کر طواف کر رہے ہیں بھائی؟ عبادت کر رہے ہیں, کعبے کی تعظیم سمجھ کر یا کعبے کو معبود سمجھ کر؟ کعبے کی تعظیم. لیکن وہ جو بتوں کے ارد گرد پھرتے تھے تو وہ مشرک ہو گئے, تو مشرک کیوں نہیں ہو؟ اللہ نے کہا وہ مشرک ہیں اس لیے کہ وہ معبود سمجھ کر رہے ہیں, اور تم کعبے کو محبوب سمجھ کر طواف کر رہے ہو. اسی لیے معبود سمجھنا اور ہوتا ہے, محبوب سمجھنا اور ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں جب ڈالی گئی ہیں تو اب میں آپ کو ان کی مذمت کی آیات دلائل قائم کر کے پھر میں ان کے تعریف جو بھی کی ہے, مختصر وقت ہوتا ہے نا, تمام بحثیں تو نہیں پیش کی جاتی ہیں, نمونے نمونے پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ ہے سنیوں کے دلائل کے کا یہ نمونہ جو جوہر موتی ہے, اور اگر دوسرے کا دیکھو گے تو اوپر سے تو ملما سازی اچھا نظر آئے گا, اندر سے دیکھو گے تو بدبو ہی بدبو ہوگی. تو آپ اپنے جوہر اور موتی ذہن میں ڈالیں کہ بھئی ہم پہلا قاعدہ کیا عرض کیا ہے, معبود سمجھ کر کرنا ہو تو وہ شرک بن جاتا ہے, محبوب سمجھ کر کیا جائے تو وہ اچھا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت اسی لیے کی ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر برابر کا شریک مان کر معبود مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں یہی فرمایا, فلا تجعلوا للہ اندادا, یعنی ظلم کی گمراہ بیضاوی میں, اور اسی طرح تمام جتنا تفسیروں کی کتابیں ہیں, کبیر ہے, تفسیر کبیر ہے, روح البیان, روح المعانی ہے, یہ میں نے نمونے کے طور آپ کو بیضاوی بتائی ہے جو روزانہ ہمارے درس میں پڑھائی جاتی ہے, اور انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ کہتے ہیں مدن جم بالمقابل برابر برابر ہو, تابقن علو بن علے سوا سوا, بالکل اس کے مقابلے میں ہو. اللہ نے کہا جو تم معبودوں کو میرے مقابلے میں بنا رہے ہو, لا تجعلوا للہ اندادا, برابر برابر کا شریک کر کے میرے سامنے نہ لاؤ, تم ان کو بندے مانو, میرے بندے مانو. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے جو ان کو روکا ہے, رکاوٹ کیا, ند سے روکا ہے. کیسے روکا ہے؟ ند سے. تو ند کا مطلب نکل گیا کہ وہ برابر خدا کے برابر مانتے تھے, کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مستحق عبادت ہے ایسے یہ مستحق عبادت ہیں, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج الہ ہے یہاں یہ بھی محتاج الہ ہے, یہ بھی اس طرح ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں. تو اللہ نے ان کی مذمت کی ہے, فلا تجعلوا للہ اندادا, ند ان کی جمع ہے. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قیامت میں جب پکڑے جائیں گے نا, تو اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے یہ جو معبود بنا رکھے تھے ان کی عبادت کرتے تھے, تو تم عبادت کرنے کے لحاظ سے تم پکڑے گئے ہو, تو تم کیسے ان کو مانتے تھے؟ میں جیسے عرض کر رہا ہوں نا کہ برابر برابر. اب ان کا سورہ شعراء ہے, اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے, اذن سبیکم برب العالمین, اذ نسویکم برب العالمین, اے معبودو ہم تمہیں اپنے رب العالمین کے برابر برابر کے معبود مانتے تھے. نسوی جانتے ہو نا, تسویت ان سے مشتق ہے, تسویت انہوں نے سوا سوا برابر برابر, ٹھیک ہے نا, سوا ان علیہم تسویت ان. تو اللہ کریم نے قرآن میں یہ واضح فرمایا ہے کہ وہ میرے شریک مانتے تھے, لیکن ان کا اپنا اقرار ہے کہ وہ میرے مقابلے میں برابر کا, یعنی جیسے میں معبود ویسے وہ معبود, جیسے وہ میں رازق ویسے وہ رازق, جیسے وہ خالق جیسے میں خالق, اس طرح سے یعنی جو صفات ماننے کے لائق مانتے تھے وہ برابر کے مانتے تھے. اذن سویکم برب العالمین, یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ برابر کا شریک مان کر میری عبادت کا میری عبادت کے بجائے ان کی عبادت کرتے تھے. یہ کتنی دو آیتیں. تیسری آیت آپ سنیں, اللہ تعالیٰ نے ساتویں پارے کے پہلے رکوع میں فرمایا بے ربہم یعدلون, بے ربہم یعدلون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو اپنے معبودوں کو مانتے تھے, تو مانتے ہوئے تو اپنے معبودوں کو بے ربہم یعدلون, برابر برابر کے معبود مانتے تھے. عدلن سے, عدلن برابر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عدلن کا یہی ہے کہ بھئی انصاف کرو. کیا مطلب؟ مدعی مدعی کا معاملہ جو کرو, ہاں سوا سوا کرو, برابر برابر کرو. تو تین آیتیں آپ کے ذہن میں نے ڈال دی ہیں کہ بھئی اس کا معنی یہ ہے کہ برابر کا شریک ماننا, برابر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کا شریک ماننا. اب قاعدہ یہ ہے کہ عقیدے کو زبان پر لانے کے بعد اعتبار کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ کسی کو دیکھا تو وہ کہہ دیتے بس یہ مشرک ہو گیا, بس یہ مشرک ہے. کیسے تو میں یہ, کیونکہ دھاندلی ہے نا آج کے دور میں, ڈنڈا ہو میرے ہاتھ میں اور میں وہابی دیوبندی کو کھڑا کر دوں اور مار مار کے ستیا ناش کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں, جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو میں کہوں کتوں کھو جا کھا جاؤ, کتے کہیں ہم نہیں کھاتے یہ وہابیوں کے ٹکڑے ہیں. اتنا رسیل دلیل ترین ہے کہ بھئی تمہیں خام خواہ تھی. جب تک کہ یہ قاعدہ ہے میں اب آپ کے اجالا کر رہا ہوں آپ سے کہ بھئی کسی کو مشرک کہنا, ہاں اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی زبان سے, اپنے قلم سے, وہ اپنی تحریر تقریر سے وہ وضاحت کر دے کہ ہم برابر کا ان کو مانتے ہیں. یہ نہیں ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کو اللہ تعالیٰ کا شریک مانتے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جز مانتے ہیں نہ, کیا مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کی محبوب مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے عطا تھے، ان کو اللہ نے کمالات بخشے ہیں کہ سورج توڑے تو سورج آپ کو موڑے تو موڑ سکتا ہے، اور چاند کو توڑے تو توڑ سکتا ہے، جوڑے تو جوڑ سکتا ہے. یہ جتنا تم کمالات بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے محبوب سمجھ کر کرتے ہو، اولیاء کرام یا انبیاء اعظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قاعدہ آپ نے کیا سمجھا ہے کہ بھائی کسی پر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ اس کی اپنی تحریر نہ ہو، جب تک کہ اس کا اپنا اقرار نہ ہو یا اس کی اپنی زبان کی تقریر نہ ہو. اسی لیے روح روح اسی سے میں پکڑوں جو ماں اپنے دانت اس کو لگائے گی اس کی چیخ نکل جائے گی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باوجود ہے کہ وہ آپ بول رہی ہے لیکن ناکان کے قریب ہونے کے باوجود سنائی نہیں دے رہا ہے، لیکن وہ سلیمان علیہ السلام جو ہاں اوپر گزر رہے ہیں وہ یہ کیونٹی جو یہ بول رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فتح بس سما واحکم من قولہا، فتح بس سما واحکم من قولہا، وہ اس کی بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے. تو وہ اس کی بات کو سن بھی رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں. تو دور سے سننا یہ اللہ کے نبیوں ولیوں اللہ کے محبوبوں کی صفت ہے. اسی لیے جو تمہارے لیے شرک کا فیصلہ ہوتا ہے وہ غلط ہے، اس پر آپ نہ جائیں. دعا معنی عبادت ہے. قرآن میں ہر جگہ دعا وہ جو جہاں من دون اللہ آیا ہے، قاعدہ بتایا ہے، جہاں من دون اللہ کے ساتھ لفظ دعا کا ہو وہاں عبادت کے معنی میں ہے. وہ اب تمام اس کے علاوہ بھی وہ دعا وہ پکارنا شرک ہے جو عبادت کے طور ہو. اور دوسرا بلک جو آپ دور سے سنیں تو دور سے سننا اللہ کی صفت ہے ہی، جب ہے ہی تو شرک کہوں گا. یہ بات رہی نا شرک کی، شرک اس وقت ثابت ہو جب اللہ کی صفت بن جائے. جب اللہ کی صفت ہی نہیں ہے تو میں آپ کو ایک عجیب بات سنا دوں آخر میں، پھر آگے چلتے ہیں تاکہ آپ کا یہ شرک والا مسئلہ مکمل ہو جائے. میں نے پڑھی کتاب یہاں بھی حاجی صاحب کے پاس کتب خانے میں ہوگی، میرا مولانا ظریف القادری جو ہے یہ کتابوں کا کیڑا ہے، اس کے پاس بھی ہوگی اور ساری کتابیں. اس کا نام ہے حیات الحیوان. کیا کتاب کا نام ہے؟ دیکھ لیں آپ، حیات الحیوان. اس میں میں آپ کو عجیب بات پیش کر دوں کہ بھئی یہ وہابیوں کو کہ دماغ خراب ہو گئے، کہتے ہیں دور سے سننا شرک ہو گیا، شرک ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے مخلوق کو بنایا اسی لیے ہے کہ وہ دور سے سنے، اور میں تو ہر ایک کے قریب ہوں. دور کی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرغے کی بات میں، مرغا جانتے ہیں مرغا، ککڑو ککڑو ہاں مرغ مرغ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ اذان دے تو اس کو برا بھلا نہ کہو. کہا ہے نا مشکات شریف میں حدیث ہے. سن لیں آپ میرے وہ جو دعویٰ ہوگا اس دلیل کو میں پہلے خود مضبوط کر لوں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو مرغا ہے جب یہ ککڑو کو کرتا ہے اس کو برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ یہ فرشتے کو دیکھ کر اللہ اللہ کرتا ہے. یہ جو مرغا ہے، مرغا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو دیکھیے. فرمایا یہ جو تمہارے مرغے ہیں یہ ان کو برا بھلا نہ کہو. یہ میں اپنے پچھلی دلیل دعوے کو پہلے مضبوط کر رہا ہوں کہ وہ مطلق ہے، اس مطلق کو یہ حدیث مقید کر رہی ہے. یہ قاعدہ علم حدیث کا ہے، علم تفسیر کا ہے. حضور نے فرمایا فرشتے کو دیکھتا ہے، اور گدھا جب یہ آوازیں نکالتا ہے وہ ابلیس کو دیکھ کر. یہ بھی حدیث میں ہے. اچھا ابلیس کے ساتھ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے، ہمارا پروگرام ہاں فرشتے کے ساتھ ہے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ کہاں ہے؟ فرشتہ عرش معلیٰ کے نیچے ہے. فرشتہ اس حدیث میں نہیں، اب مضمون حیات الحیوان کا شروع ہوتا ہے، کیونکہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر بنتی ہے. الحدیث یفسر الحدیث، الآیت تفسر الآیت، القرآن یفسر القرآن. یہ قاعدہ قانون ممکن نہیں ہے کہ بھئی میں آپ سب کو پڑھا دوں، لیکن کچھ تو یاد ہونا. حدیث مجمل ہو اس کی دوسری جگہ اس کی تفسیر ہوتی ہے. حضور نے فرمایا فرشتہ بیٹھا ہے عرش معلیٰ کے نیچے. عرش معلیٰ کے نیچے وہ فرشتے کی شکل مرغے کی طرح ہے. شکل کس کی؟ اس کی کس کی شکل ہے؟ فرشتی کی شکل کس کی ہے؟ مرغے کی. یعنی اسی طریقے سے اس کا چہرہ ہے, اسی طرح سے اس کے پن ہیں. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ وہاں پہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے, اس میں سے آواز نکلتی ہے, پھڑ 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 ہوتی ہے, تو فرمایا وہ یہ جوں اٹھتا ہے, اٹھتے ہوئے آواز اس کی نکلتی ہے, تو وہ وہاں بولتا ہے قوموا للہ قانتین. سرکار کا یہ ارشاد گرامی ہے. فرمایا پڑھتا ہے قوموا للہ قانتین. فرمایا جتنا مرغے جہاں بھی جہاں پہ ہیں وہ اسی کی آواز کو سن کر وہ وہاں جس گھر میں پڑے ہوئے ہیں وہاں سے اٹھ کے کہتے ہیں قوموا للہ قانتین, قوموا للہ قانتین. میں رابی کو کہتا ہوں ذرا ادھر دیکھ, اللہ تو مرغے کو کہا ہے تو نبی کو نہیں مانتا, اللہ تو مرغے کے لیے کہا ہے تو ولی کو نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں بولتا ہے قوموا للہ قانتین. یہ جہاں جہاں مرغے جہاں جہاں, اب دیکھیں اب اندازہ لگائیں کہ ان کا ایسا پروگرام ہے کہ جب وہ بولے گا یہ اسی وقت بولیں گے, جب وہ خاموش ہو جائے گا یہ خاموش ہو جائیں گے. اب میں ہاں چیلنج کر رہا ہوں دیوبندیوں کو, وادیوں کو, اپنے پڑھائے سب کو کہ بھئی اس کے پاس الارم تو نہیں ہوتا ہے کہ باوجود ہے کہ اندر چھپا ہوا ہے, لیکن اسی ٹائم بولے گا جس ٹائم وہ بولے گا. آپ دیکھیں 12 بجے سے پہلے ہے, آپ اس کو ڈھک کے اندر چھپا کے غار کے اندر, پہاڑ کے اندر, دریا کے اندر, جھیل کے اندر, مکان کے اندر جو ہے, لیکن ایسا ان کا اتفاق ہے جو گجراوالے میں بول رہا ہے وہی اسی وقت بہاول پور میں بول رہا ہے, وہ جو بہاول پور میں بول رہا ہے وہی چین میں بول رہا ہے, وہی جس وقت وہ بول رہا ہے وہی وہ انگلینڈ میں بول رہا ہے, اسی وقت میں جو یہاں پہ بول رہا ہے اسی طریقے سے وہ امریکہ میں بول رہا ہے. کسی ملک کے مرغے دیکھ لیں یہ مرغوں کو کس استاد نے پڑھایا ہے کہ اب اٹھ کے پڑھو, اور جتنا دیر وہ پڑھتا رہے گا اتنا دیر یہ بھی پڑھتے رہیں گے, جب وہ چپ ہو جائے گا پھر یہ چپ ہو جائیں گے, پھر جب وہ اٹھے گا پھر یہ اٹھتا ہوا اسی طرح پڑھیں گے. اسی لیے آپ تجربہ کر لیں کہ صبح صادق کے بعد یہ پھر نہیں سوتے ہیں, کہتے ہیں اور میں 2 دانے کھا کے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو روٹیاں کھا کے سو رہا ہے, اٹھ کراؤ خدا کی عبادت کر, اٹھ کراؤ خدا کی عبادت کر. اب یہ تجربہ آج کر لیں. مرغے پالنے والے لڑانے کے لیے تو لڑاتے ہیں, کبھی ان کی بات کو بھی یاد کر دیا کریں کہ دیکھو ہاں جب یوں صبح ہوگی نا اس کے بعد پھر بے قرار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرا مالک میں تو دانے کھا کے اٹھ کھڑا ہوں, تو نہیں اٹھ جا, اٹھ اللہ کر, اللہ اللہ کر, اٹھ کرا قوم اللہ قانتین. ہم تو کہتے ہیں کو کیوں کہہ رہا ہے نا, حضور فرماتے یہ کہہ رہا ہے قوم اللہ قانتین, قوم اللہ قانتین. یہ ڈوڑا ہے حضور کا قوم اللہ قانتین. تو جو تم اپنے یا اپنی تقریر میں اس کو قوم اللہ قانتین کہنا, جب تک کہ سورج نہیں نکلتا اس وقت تک یہ بے قرار رہتا ہے. کبھی وہاں گئے یہ چھٹا ہوا ہو نا, تو چھٹا ہوا ہو تو کہیں کبھی ادھر کھڑا ہوگا کبھی ادھر کھڑا ہوگا, اپنے مالک کی طرح منہ کر کے ہاں کہے گا اٹھ وہ اس نماز پر, اٹھ اللہ کا ہاں ذکر کر. معلوم ہوا کہ دور سے سننا اللہ تعالیٰ تو قریب ہے, بندوں کی سی بات ہے کہ دور سے سنتے ہیں. لوگ نبیوں کو نہیں مانتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے پیش کر رہے ہیں. یعنی اس پر موضوع کو آپ بڑھائیں, آخر میں میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی سنا دوں. فرمایا وہابی بےمان مر جائے, مر جائے جا جہنم میں, میرا امتی مشرک نہیں ہو سکتا. اب آخر میں حضور کا فیصلہ ہے, کیونکہ آپ کو اب بات بات پر مشرک 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 مشرک, میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات آخر میں, کیونکہ سبق اب درس ختم ہونے والا ہے, کیونکہ میرا درس جو ہے وہ اپنے طور جتنا چلتا ہے دلائل پہ مبنی ہوتا ہے, آپ آخر میں نقل کریں تتمہ ہوگا کہ حضور نے فرمایا میرے امتی مشرک نہیں ہوں. بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ ان ابواب میں جہاں یہ کسوف خسوف کا کی بات ہوتی ہے, کسوف سورج کا, سورج گرہن, چاند گرہن, اس کے آگے پیچھے روایات بخاری شریف میں موجود ہے, اور باب مناقب میں مشکات شریف میں, باب مناقب مشکا شریف میں، بخاری شریف میں، پھر کتاب الفتن میں، دو مقام پہ آیا ہے بخاری شریف میں، دو مقام پہ یہ حدیث آئی ہے. اب سنیے، حضور نے فرمایا واللہ خدا کی قسم، میں نے وادی کو کہا اپنے نبی کی قسم پر اس بار کر، حضور فرماتے ہیں واللہ مجھے خدا کی قسم، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے. حضور نے تو قسم کھا کے فرمایا ہے، تو میں نے کہا تمہیں نبی پاک کی قسم پر اعتبار نہیں، مجھے تیری داڑھی پر اعتبار نہیں. تمہیں بڑھا رکھی ہے تو یہ داڑھی کام نہیں دے گی جب تک کہ تیرے محبوب کے تعلق صحیح نہیں ہوں گے، جب تک تیرا ایمان مکمل سرکار سے نہیں ہوگا. اور غور کیجیے، حضور قسم کھا کے فرما رہے ہیں، اور یہ بات بات پر تمہیں کہتے ہیں، ہاں جھنڈی اٹھاؤ تو کہتے مشرق ہو گیا، ماں میلاد کا جلوس نکالو تو کہتے مشرق ہو گیا، اور اگر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں گاؤ تو کہتے ہیں مشرق ہو گیا. بات 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 پر مشرق 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 مشرق. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھ لو، وہ خدا کی لعنت برستی ہے ان پر جو میرے امتیوں کو لانتا لانت لانتی 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 کہتے ہیں. وہ خدا تعالیٰ کے خزانے میں ہے. پہلے اس حدیث کو نقل کرو، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اور کھرا سودا ہے. اور حضور نے مرزا کا اظہار فرمایا، فرمایا بلا کہ نہ خاص ہو انتنا فسو فیحا، ایسی دنیا، لیکن مجھے یہ خوف ضرور ہے کہ تم دنیا کے کاروبار میں پھنس جاؤ گے. اب دنیا کے کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اب دیکھو پھنسے ہوئے نا. میں نے جو دوست کو کہا یار خط بھی نہیں لکھتا، کیا جواب دیتا ہے؟ فراغت ہی نہیں ملی. پہلے ایک کماتا تو دس کھاتے، آج دس کما رہے ہیں تو ایک کا کھانا پورا نہیں ہو رہا ہے. جس سے پوچھو ہر ایک مصروف ہے. تو حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، آپ کے معجزے پر نگاہ ڈالیے. اور دونوں کو ملائے، دو جملے حضور نے ساتھ ملائے ہیں، پہلے میں شرک کی نفی کی ہے، پھر فرمایا کہ میرا امتی مسئلے کو نہ سمجھ سکے تو میں اس کو کھڑا سودا دے دوں، معجزہ دکھا دوں، واضح کر دوں. فرمایا دیکھ لے، معجزہ واضح ہے کہ دیکھنا میرے امتی دنیا کے کاروبار میں پھنسے ہوئے نظر آئیں گے. اب دیکھو بازاریں بھری ہوئی ہیں، مسجدیں خالی ہیں، بازاریں بھری ہوئی ہیں، سینمائیں بھری ہوئی ہیں. جب ٹیلی ویژن شریف لگتا ہے تو سارے شریف زادے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا کرو درس دو تو کوئی قسمت کے ہاں آ جاتے ہیں، ورنہ بس وہاں دیکھو ٹیلی ویژن کے آگے سارے پھنسے بیٹھے ہیں. اور اسی طرح بازاریں بھری ہوئی ہیں، کچہریاں پر ہیں. اور اسی طرح جہاں تماشا ہو، کمار معاملات میں، حضور نے فرمایا کاروبار میں، معاملات میں، دنیا میں پھنس جاؤ گے، اور لیکن یہ یقین ہے کہ تم مشرک نہیں ہوو گے، مشرک نہیں ہوو گے. اچھا یہ بات آپ کے پلے آ گئی، کیونکہ حضور نے قسم کھائی ہے. کس نے قسم کھائی ہے؟ جس کی خدا قسمیں کھاتا ہے، جس کی خدا قسمیں بیان فرماتا ہے، یا جس کی قسمیں اللہ یاد فرماتا ہے، وہ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے. تو وہ اللہ کہتا ہے وکیل ہی یا رب محبوب، مجھے تیرے بول کی قسم، محبوب میرے مجھے تیرے قول کی قسم، محبوب مجھے تیری گفتار کی قسم، محبوب مجھے تیری گفتگو کی قسم. وہی خدا اپنے محبوب کی قسمیں یاد فرماتا ہوا، وہی محبوب کہتا ہے میرا امتی بےمان، اگر میری قسم پہ تو نہ اعتبار کرے گا تو بتائیے کون کرے گا. میں مجھے خدا کی قسم، اگر میرے سامنے ابو جہل ہوتا تو میری قسم کو ان کا قبول کر لیتا. وہ تو ویسے ہی مجھے صادق الامین مانتے تھے. بھئی کافر حضور کو صادق الامین مانتے تھے کہ نہیں؟ وہ کافر ہو کے حضور کو صادق الامین مان رہے ہیں، یہ حضور قسمیں کھا رہے ہیں تب بھی نہیں مان رہے. معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور بلائیں ہوئی، یہ اور بلائیں ہوئی، بڑی گندی بلائیں ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام کی قسمیں بھی سامنے نہیں ہیں. واللہ ما خاف علیکم، کم کا خطاب امت تمام کو ہے قیامت تک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے، فرمایا مجھے قسم ہے، قسم کے ساتھ فرمایا ہے واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی. یہ چونکہ بچہ کتابیں لے آیا ہے نا، اس کو لالچ ہے کہ کتابیں ساری بک جائیں تاکہ میں سر پہ اٹھا کے واپس باولپور نہ لے جاؤں. یہ میں آپ کو اعلان کر رہا ہوں، آپ اپنے جو ہے نا، یہ دیکھیے کلفیاں نہ کھائیں، کتابیں لیں. اب زمانہ کلفیوں کا ہے. ہاں کہتے ہیں یار کلفا کھا لیں، ایک ہوتی ہے کلفی، ایک ہوتا ہے کلفا. تو کلفا نہ کھائیں، کلفی نہ کھائیں، تو آپ کتابیں اپنے پاس رکھیں. جبکہ آپ کے پاس یہ حدیث ہوگی کہ بھئی حضور نے قسم کھائی ہے تمہیں مشرک کہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ابلیس رو رہا تھا. کون رو رہا تھا؟ وہابیوں کا چاچا رو رہا ہے. فتح مکہ کے بعد رو رہا ہے. یہ حدیث تو ہے ابو یعلیٰ کی. ابو یعلیٰ ایک محدث گزرے ہیں, اور مسند ابو یعلیٰ اب عام ملتی ہے عرب میں, لیکن ہمارے سنی کتابیں نہیں لیں گے. جب واپس لوٹیں گے تو رنگین ٹیلی ویژن لے آئیں گے. حاجی صاحب نے ایک دفعہ جب وہ پڑھتا تھا نا, اب تو خیر سنا ہے کہ بھئی یہ کسٹم نہیں ہوتا, ایک حاجی صاحب حج پڑھ کے واپس آ رہے ہیں, تو یہ بہت سارا لمبا چوڑا بنا کے وہ ایک صندوق میں بند کر کے پوچھا حاجی صاحب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا بھائی مر گیا رستے میں. میں نے کہا چلو صندوق میں دبا دوں. آگے کسٹم والے بھی سیانے ہوتے تھے. انہوں نے کہا حاجی صاحب کی میں زیارت کر دوں, بالخصوص وہ حاجی جو ابھی نیا حج پڑھ کے آ رہا ہے, اس کی تو اور زیادہ زیارت کرنی چاہیے کہ بے وطن ہو کے مرا ہے تو شہید ہو کے مرا ہے. کسٹم والے بھی سیانے ہوتے ہیں. وہ اس نے کہا نہیں 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 نہیں, یہ بے پردی ہوگی. انہوں نے کہا گناہ مجھ پر ہوگا. فوراً صندوق کھولا تو اندر سے ٹیلی ویژن شریف کے پرزے نکل آئے. تو یہ ہمارے حاجی ایسے جب تشریف آتے ہیں تو بدنامی ہوتی ہے. حاجی کو حاجی بننا چاہیے. تو اسی طرح سے وہ رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ شیطان. یہ ابو یعلیٰ کتاب کا نام ہے. چلو وہ نایاب کتاب یا بڑی کتاب, میں آپ کو چھوٹی کتاب بتا دوں. اب وہ چھپی ہے, دیوبندی انہیں چھاپی ہے اور کراچی میں چھپی ہے, اور مولوی شفیع مفتی جو گزرا ہے اس کے بیٹے نے چھاپی ہے. ان کا کتب خانہ مشہور ہے وہ کراچی میں. اس کا نام ہے جنات کے پر اسرار حالات. کیا کتاب کا نام ہے؟ جنات کے پر اسرار حالات. یہ حوالہ جو شرک کے مٹانے کا ہے وہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے یوں ہی کعبے کے قریب گئے ہیں, صحابہ کرام قریب ساتھ جا رہے ہیں. ہاں حضور ہنس پڑے, ہنس رہے ہیں حضور. ہاں ہنس رہے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں حضور آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ ابلیس رو رہا ہے, میں ہنس رہا ہوں. غور کرو. ہاں کون ہنس رہا ہے؟ کہو ہمارا آقا ہنس رہا ہے. ہاں ہنسی آ رہی ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ میں ہنس رہا ہوں. کیوں ہنس رہا ہے؟ فرمایا کہ وہ اپنے سر سے مٹی ڈال رہا ہے, دھاریں مار رہا ہے. ہائے ہائے میں مر گیا, ہائے میں مر گیا. تو حضور یہ کیوں رو رہا ہے, کیوں دھاریں مار رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ رو رہا ہے کہ نبی کریم نے آج کے بعد اپنی امت کو شرک کرنے سے بچا لیا ہے. ارمان ہے ابلیس کو کہ آج کے بعد یہ زنا کریں گے, چوری کریں گے, ڈاکہ ماریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, روزہ نہیں رکھیں گے, حج نہیں کریں گے, برائیاں نہیں کریں گے. اس کا تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے. یہ کام میں کرا لیکن میں ان سے شرک بھی کراتا. مجھے ارمان ہے کہ میں یہ تو برائیاں ان کی معاف ہو جائیں گی, کیونکہ اللہ نے فرمایا میں ہر چیز معاف کر سکتا ہوں, کر دوں گا. لیکن رو رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے, آخری جملہ پڑھیے, اللہ کے نبی نے اپنی امت کو شرک کرنے سے قیامت تک بچا لیا ہے. قیامت تک. یہ اردو میں ہے کتاب, اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے پر اسرار, جنات کے پر اسرار حالات. یہ دیوبندیوں نے اپنی خود چھاپی ہے. حدیث پاک آپ کے پاس محفوظ ہونی چاہیے. آپ اس کے اندر دکھائیں کہ قیامت تک امت شرک کرنے سے عمومی, یہ بھی قاعدہ یاد رکھیں, یعنی جو خال خال فیل ہو جائے نا وہ عموم میں شامل نہیں ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے قضیہ اتفاقیہ, بائی چانس وہ معاملہ ہو جائے. یہ نہیں ہے بازے بازے شرک بھی کر لیتے ہیں, لیکن وہ جو بتوں کے آگے جھکتے ہیں وہ بات نہیں ہے. آپ میں اس کا ایک جواب دیے جا رہا ہوں, اضافہ کر رہا ہوں محدثین کا. تو دو حدیثیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنی امت کو شرک کرنے سے بچا لیا. یہ ابلیس رویا. وہاں بھی انہوں نے کہا ملال نہ کر, ہم ساری خدائی کو مشرک بنا رہے ہیں. یہ چاچے کو خوش کر رہے ہیں, چاچے کو. ہاں ہم کہتے ہیں خوش تم بے شک کر لو کر لو, ہمارا کچھ نہیں بگڑتا ہے. کیوں؟ جو بندہ کانا ہی نہیں ہے اس کو کانا کہو تو اس کو کوئی ارمان ہی نہیں ہوتا, جو ہوتا ہے اس کو ارمان ہوتا ہے. اسی لیے تم وہابی ہو, ہم کہتے ہیں تم وہابی ہو تو یہ مقدمہ کر دیتے ہیں. یہ ہے کہ چڑھتے ہیں کہ نہیں تھے, یا جا رہا ہو نا دیوبندی, وہ کہو یہ دیوبندی جا رہا ہے. وہ کہتے دیکھو جی یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. چڑھ گیا نا تو معلوم ہوا جس کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے نا وہ اپنے عیب کی وجہ سے چڑھتا ہے. تمہیں ہزار بار کہتے ہیں یہ مشرک جا رہا ہے, آپ کبھی ناراض نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ شرک کرتے ہی نہیں ہیں. تو معلوم ہوا آپ کے اندر اگر عیب ہوتا نا تو آپ کو ضرور ارمان ہوتا. یہ فطرت بتا رہا ہوں کہ آپ کے پر حدیث حضور کی صادق آ رہی ہے. حضور نے فرمایا میرا امتی مشرک نہیں ہے, میرا امتی مشرک نہیں ہے, میرا امتی مشرک نہیں ہے. اور وہابی نے ہزار بار کہہ دیا یہ مشرک ہے مشرک ہے. آپ کبھی آپ نے ارمان ہی نہیں کیا, کیا کبھی؟ معلوم ہوا کہ آپ کے اندر بیماری نہیں ہے. اور جب وہ جائے نا تو آپ کہیں کہ یہ وہابی جا رہا ہے, وہ ناراض ہو جاتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے. کیوں؟ معلوم ہوا کہ کانے کو کانا کہو نا وہ ناراض ہوتا ہے, اندھے کو اندھا کہو تو ناراض ہوتا ہے. میں کہوں مولوی صاحب اندھے ہیں ناراض ہوگا؟ نہیں. میں کہوں مولوی صاحب اندھا ہے کانا ہے ناراض ہوگا؟ نہیں. میں کہوں یہ مولوی صاحب جو ہے لنگڑا ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے بےچارا چل نہیں سکتا, وہ ناراض نہیں ہوگا. کیوں؟ جب ہے نہیں. اور لنگڑا جا رہا ہو نا اس کو کہو کہ لنگڑا, وہ فوراً گالی دے گا. حالانکہ لنگڑے کو لنگڑا کون ناراض ہوتا ہے. ہم مشرک نہیں ہیں اسی لیے ہمیں ناراضگی نہیں ہوتی. معلوم ہوا حضور کی جو وہ حدیث ہے فرمایا میرا امتی مشرک نہیں ہوگا, وہ حضور کا معجزہ آج بھی ظاہر ہے کہ وہ امتی جو مشرک نہیں ہے اس کو لوگ ہزار بار مشرک کہہ رہے ہیں لیکن حضور کا معجزہ ہے. وہابی جو کہہ رہے ہیں وہ ابلیس کو خوش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا چاچا تو وہاں رو رہا تھا تو کوئی حرج نہیں ہے, آج ہم ہر بندے کو مشرک کہیں گے, جو انگوٹھے چومے گا ہم کہیں گے مشرک ہے, جو حضور کو پکارے گا. تو یہ حضور کی حدیث تیسری ہے, یہ ابن کثیر جلد پنجم. یا با یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت اس نے نقل کی ہے خود ابن کثیر میں. اصل میں یہ روایت کنز الامال میں ہے. آخر میں کنز الامال کا حوالہ نوٹ رکھیں تو ابن کثیر کے پارے میں کہیں آپ کو تلاش کرتے تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کے علامات بتائے ہیں. خوارج فرمایا خارجیوں میں سے یہ فٹ آ رہا ہے تمہارے گجراں والے میں, کہہ دو الحمدللہ. وہاں بہاولپور والیوں کو تو میں نے تنگ کر دیا ہے, آپ کو دیکھوں کہ آپ ان کو کیسے تنگ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قوم پیدا ہوگی جو میرے امتیوں کو مشرک کہے گی. حضور نے خود فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا ایک قوم پیدا ہوگی جو میری امت کو مشرک کہیں گے, میری امت کو مشرک کہیں گے. ایک قوم پیدا ہوگی جو میری امت کو مشرک کہیں گے, مشرک بنائیں گے, شرک کا فتویٰ دیں گے. تو میں نے وہ کتاب الخوارج ساری تلاش کی تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے ایک قوم پیدا ہوگی تو اس قوم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے بیان کیا کہ ان کی نشانی ہے کہ سر کو دیکھو گے پتہ نہیں چلے گا کہ گوگلو ہے کہ بندے کا سر ہے. جانتے ہو گوگلو؟ سلغم شریف. ہم بہاولپور کے ہیں نا تو اسی لیے ہم کہہ دیتے ہیں گوگلوں کو, ہاں شلغم کو ہم گوگلوں کہتے ہیں. پتہ نہ چلے گا سر پہ, جو سر جو کھولے گا نا تو گوگلوں. حضور نے فرمایا یہ گوگلوں سرے تمہیں مشرک کہیں گے. اور پھر جو سر بار بار منڈائے نا, پہلوان کو دیکھو سر بار بار منڈاتا ہے نا تو یہ گردن موٹی ہو جاتی ہے. تو ان کی گردن اسی لیے موٹی ہو جاتی ہے کہ یہ بار بار سر منڈاتے ہیں. پھر گردن موٹی کو یہ دیکھتے ہیں نا, آج زمانہ ہو گیا ہے مشینی, پہلے زمانے میں تیل نکالا جاتا تھا کولہو سے. کولہو کہتا میرا سرا بھی موٹا ہے پر وہاں بھی میرا باپ ہے. وہاں بھی کی گردن میں دیکھو نا کولہو سے بھی زیادہ موٹی ہوتی ہے. تو نبی پاک کی نشانیاں بتائی ہوئی تو فرمایا موچھیں چٹ صفا کر دیں گے, پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دریا کا پتن ہے یا بندے کے لب شریف ہے. پتن پتن بالکل چٹ صفا. یہ حضرت نورانی صاحب پر قیاس نہ کرے کیونکہ جزی جزی طریقے سے بات ہوا کرتی ہے. مجھے کسی نے تانا دیا کہ دیکھو نورانی صاحب نہیں یہ موچھیں وغیرہ کٹواتے ہیں. میں نے کہا موچھیں کیا کٹواتے ہیں, میرے سنی اتنا بادشاہ ہے کہ وہ موچھیں بھی کٹواتے ہیں سر بھی کٹواتے ہیں. تو سر کے بال بھی جس کے نہ ہوں, بالے ایک ایک فیل پر اعتراض نہیں ہوتا ہے. تو تمہارے تو صرف سر کے بال کٹواتے ہیں نا, میرے سنی بازے ایسے بے باک ہوتے ہیں وہ سر بھی کٹواتے ہیں مونچھے بھی کٹواتے ہیں داڑھی بھی کرتے ہیں. تو پھر یہ جزی فیل پر اعتراض نہیں ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل نشانیاں بنانے کے بعد بتایا ہے ایک فیل. تو نورانی صاحب کی صرف مچھو والی بات ہے تو حضور نے سر منڈانے والی بات بھی تو کی ہے نا. تو سنی سر بھی منڈاتے ہیں, مونچھا بھی منڈاتے ہیں اور بہت سارے بے باک ہیں جو داڑیاں بھی منڈاتے ہیں یا نہیں. تو فرمایا داڑھی اتنا ان کی لمبی چوڑی ہوگی واگھا بھی پار کر دے گی. واگھا بھی پار یعنی چوتھے بٹن کے بھی آگے لمبی داڑھی. یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جب وہ چلیں گے نا تو موٹی پٹلی پر چادر باندھیں گے, پتہ نہیں چلے گا کہ کھمبے چل رہے ہیں کہ بندے چل رہے ہیں. میں نے اس پر ایک کتاب لکھی, وہاں دیوبندیوں نے بڑے مقدمے کیے, اور میں آپ کو بتا دوں 50 مقدمے انہوں نے کیے نا. میں نے کہا مقدمے کرتے رہو, میرے غوث مجھے چھڑاتا رہے گا. ہمارے اور علماء پر ہوئے نا وہ تو پیشیوں پر بھی جاتے ہیں نا, میں ایک دن بھی کچاری نہیں کیا ہوں, کہہ دو الحمدللہ. میں نے ان کو چیلنج کے طور کہا, کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہا کہ جو جب تمہیں تو تکلیف پہنچتی ہے تو تم اپنی تکلیف کے وقت کس کو پکارتے ہو؟ کہتے ہو یا پولیس. جب مجھے تکلیف پہنچتی ہے تو میں کہتا ہوں یا غوث, یا رسول اللہ, یا نبی اللہ. جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہو یا فوج, میں کہتا ہوں یا غوث. ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے, میرا نظریہ یہ ہے. تو بہرحال یہ آخری حدیث آپ نے نوٹ کیا نا, فرمایا کہ ہوں گے تو میری امت کو مشرق 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 کہیں گے. یہ ابن کثیر میں ہے, اور ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قوم پیدا ہوگی آخر زمانے میں پیدا ہو رہی, تو ہم نے دیکھا کہ مشرق کہلانے والے یہ آپ کو آج عام ملیں گے. نشانی یہی ہے, میں نے کتاب لکھی ہے, اس کا کیا نام ہے؟ وہابی دیوبندی کی نشانی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. تو اسی لیے میں نے کتابیں لکھی, کئی کئی ایڈیشن چھپے, سنیوں کو کام آئیں, اور مقدمے میرے اوپر ہوئے. میں نے کہا کوئی عرض نہیں. اب آخری حدیث بخاری شریف کی نقل کر لیں, کتاب الخوارج, کتاب الخوارج اور قسطلانی شرح بخاری. یہ حدیث جو ہے موقوف ہے, وہ حدیث مرفوع ہے, لیکن مضمون ایک ہو تو حدیث مرفوع موقوف کا کوئی فرق نہیں ہوتا, یہ علماء جانتے ہیں. چلو, فرمایا ایک قوم قیامت کے قرب میں پیدا ہوگی. بس قرب والی بات نہ کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تفصیل ہے, حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, فرمایا ایک قوم پیدا ہوگی جو بتوں والی آیتیں مومنوں پر پڑھے گی, بتوں والی آیتیں مومنوں پر پڑھے گی. یہ حضور کی حدیث ہے. فرمایا مومنوں بتوں والی آیتیں مومنوں پر پڑھے گی. حضور نے فرمایا ایک لوگ پیدا ہوں گے بتوں والی آیتیں مومنوں پر پڑھیں گے, داتا پہ پڑھیں گے, خواجہ فرید پہ پڑھیں گے, بابے فرید پہ پڑھیں گے, ہے کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اب جو آیتیں بتوں والی ہیں کیا کہتے ہیں؟ یا سلوبہم الذباب شے اللہ یستنقذوہ ضعف الطالب والمطلوب, کہتے ہیں من دون اللہ, جتنے یعبدون من دون اللہ, یدعون من دون اللہ. تو یہ جو ماسلوم کا ماسا انہوں نے کہا ہے, کما صلی اللہ عن کبود اتخذت بیتا وان اوہن البیوت, یہ آیتیں بتوں کی ہیں. تو انہوں نے کس پر پڑھ دیا ہے؟ نہ بتوں پر, بتوں والی آیتیں داتے پر پڑھ دیں, بابے پر پڑھ دیں, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ دیں. یہ بخاری شریف کتاب الخوارج جلد دوم میں یہ حدیث صریح ہے, اور قسطلانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس حدیث موقوف کو مرفوع بنا دیا ہے. فرمایا حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر میں آپ نے فتویٰ دیا ہے. بھائی اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور کا فتویٰ اونچا ہوگا کہ نہیں؟ تو جہاں عیسیٰ علیہ السلام فتویٰ لینے جاتے ہیں تم کون لگتے ہو نہ مانو؟ حضور نے فرمایا ہم شر الخلق والخلیقہ, فرمایا وہ تمام مخلوق سے شریر ترین ہوں گے, ساری مخلوق سے شریر ترین ہوں گے. حضور نے فرمایا الخلق کہتے ہیں انسانی مخلوق کو, اور خلیقہ کہتے ہیں جانوروں کو. حضور نے فرمایا وہ جانوروں سے بھی شریر تر ہوں گے اور انسانوں سے بھی شریر تر ہوں گے. اگر آپ کو اعتبار نہیں آتا ہے تو خون خرابہ والی جماعت دیکھ لو, وہ لوگ کہتے ہیں انجمن سپاہ صحابہ, میں کہتا ہوں نہیں, انجمن خون خرابہ. یہ اخبارات گواہ ہیں, جب سے یہ جماعت بنی ہے تو اگر ٹوٹل بنا لیا جائے تو 1500 ان کی جماعت بننے کے بعد ان کے اور شیعوں کو ملا کر قتل ہوئے ہیں, مارے گئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ یہ شر الخلیقہ والخلق والخلیقہ ہیں, تمام مخلوق سے شریر ترین ہیں. کہ بھئی جب ہی جو بات ہوگی ہاں تمہارے لیے ہر وقت وہ شرارت کھڑی کریں گے, ہاں افسوس کے ٹائم ختم ہو گیا. یہ ہمارا ایک دن 1000 سال کا ہوتا میں بولتا رہتا, آپ سنتے رہتے, محبوب کے یہ باتیں ہوتی رہتی, لیکن الحمدللہ ہمارے یہ 2 گھنٹے کل قیامت میں 50,000 سال کے لیے کام آئیں گے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسهل يا إلهي كل سعد بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم لقنا كلمة الشهادة عند الموت. اللهم حزن علينا سكرات الموت. اللهم ارزقنا زيارة حبيبك عند الموت. اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك بعد الموت. صدق الله مولانا العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعليه الصلاة أجمعين. يا رسالة
هو غني علي سنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل امامت کل قیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے جنہاں میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے موہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے سزائے موہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و سما تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے سبا سنا میں کھلے کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان.